والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحجرة الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. جو حصوں کے وقت کے بعد آج دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب انشاءاللہ ماہ رمضان تک اس کا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی تعطل ہو یا وقفہ ہو، لیکن پھر بھی انقلاب اسلامی ایران کے اثرات کی وجہ سے دنیا کے ہر حصے میں ضرورت بڑھتی جا رہی ہے تبدیل کی، اور دنیا کے ہر گوشے میں ذہنی طور پر مومنین ان باتوں کو سننے کے لیے نہ صرف یہ کہ آمادہ ہیں بلکہ خواہش مند بھی ہیں. اس لیے وہ بات اب نہیں رہی روزگار کی، وہ باقاعدگی عین وقت پر کہیں کسی جگہ کوئی ایسا بھی اہم تبدیلی سلسلہ نکل آتا ہے کہ اسے نظر انداز کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا. بہرحال اتنا تو میں بتا دیتا ہوں، جب کبھی کوئی وقفہ ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی جہاں سے زیادہ دین کے اعتبار سے جہاں زیادہ ضرورت ہوتی وہیں پہ جانے کے سبب سے آپ حضرات کو ذرا انتظار کرنا پڑتا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے میری خواہش یہی جتنے نامکمل موضوعات ہیں جلدی جلدی ان کو مکمل کیا جائے تاکہ اس کے بعد پھر موجودہ حالات کے پیش نظر نئے سرے سے ہم اپنے پروگرام کو ترتیب دیں جس میں اس کی گنجائش بھی ہو کہ اگر کبھی وقفہ ہو تو آپ حضرات کو جنم کم نامکمل موضوعات میں چلا رہ گئی ہے اس کے اب 3 یا 4 چیپٹر باقی ہیں، وہ انشاءاللہ مکمل ہوگا. عقائد میں تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے، اس کے مکمل ہونے کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ تفصیلی دلیلوں کے ساتھ اعتماد اسلامی کے موجودہ شروع کی جائے گی. اگر یہ آئندہ جمعہ عقائد کے لیے مخصوص ہے لیکن فقط اس اعتبار سے کہ اب اس کو بہت جلدی ختم کرنا ہے، مہینے میں ایک دفعہ کا مقصد بھی ہے کہ 4 مہینے اور لگیں گے. میں نے آج بھی ارادہ کیا تھا کہ پہلے آدھے گھنٹے میں اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے وہی پہلا اور دوسرا آدھا گھنٹہ ایک ہی ہو کر رہ گیا. بہرحال جہاں تک اس سے پہلے گفتگو پہنچی تھی اس سے آگے آپ لوگ تو واضح طور پر جانتے ہیں، لیکن میں پھر بتا دوں یہ کتاب سے پڑھنا میرے اپنے مزاج کے خلاف ہے، مگر اس لیے کہ عقائد کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس میں لوگ آسانی سے بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اس لیے آپ کے سامنے اس میں سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی کسی کی بازی گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گفتگو ہے جو ہمارے علماء اعلام اور مجتہدین کرام 1400 سال سے استعمال کیا ہے، اور اسی کے اوپر انہوں نے اپنے تمام عقائد کی بنیاد رکھی. تھوڑی گفتگو اس کی ہوگی اور تھوڑی اس کے بعد اپنے موضوع پر اگر وقت نے گنجائش کی. عقائد کے سلسلے میں خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں، ہر انسان کی ذمہ داریوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، قدر و تقدیر کے بارے میں، قضا و قدر کے بارے میں، یہ سارے عقائد ہوتے ہوتے اب رسالت کے عقائد پر گفتگو ہو رہی ہے. قرآن کے بارے میں عقیدہ، قرآن کے نازل ہونے کا عقیدہ، وحی کے بارے میں عقیدہ، نبیوں اور رسولوں کی تعداد کے بارے میں عقیدہ، ان کی خدمت کے بارے میں عقیدہ، علو اور تقدیر کے خلاف جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ظالموں کے متعلق اور معصومین کے آبا و اجداد کے متعلق. اس کے بعد بات باقی بچی تھی تمجے کے بارے میں، تمجہ جسے کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو اگرچہ ہو چکی تھی تھوڑی، مگر ایک مرتبہ پھر اسے دوہرا دینا ضروری ہے کہ اہمیت کے اعتبار سے. اب ہماری گفتگو ہوتی ہے آخر کے 2-3 مسائل پر، اس کے بعد پھر عقیدہ قیامت کی بات آ جائے گی، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ عدل مکمل ہو گیا، عقیدہ رسالت اور امامت کی کچھ آخری اجزاء ہے، اس کے بعد عقیدہ قیامت باقی رکھے گا، اس کو بیان کریں گے، یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. شیخ صدور جن کے بارے میں اب مزید تفصیل بتانے کی لیے ضرورت نہیں ہے، آپ 1.5 گھنٹے کی وہ تقریر سنے ہوئے ہیں جو بڑے امامباڑے میں میں نے ان کی عظمت اور جلالت کے بارے میں بیان کی. وہی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث کے فن میں ان سے زیادہ ماہر کوئی نہیں گزرا، تو فرماتے ہیں کہ اعتقاد ہونا فکمیہ انما واجبۃ ومن ترکھا کان منزلۃ من ترک الصلاۃ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تقیہ واجب ہے، اور جو شخص تقیہ کو ترک کرے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے نماز کو ترک کیا، یعنی تقیہ کے چھوڑنے والے کا گناہ ویسا ہی ہے جیسا نماز کے چھوڑنے والے کا گناہ. تقیہ کے معنی انہوں نے نہیں بتائے، وہ تو اس لیے کہ تقریباً ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ دشمنوں کے خوف سے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو چھٹا لے. اس کے بعد وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، وقیل علی الصادق یا رسول اللہ اننا نرى في المسجد، کسی نے چھٹے مار سے پوچھا کہ مولا ہم مسجد میں کیسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے دشمنوں کو آپ کے آبا کو یوسف صرف وہ آبا ہو کم وہ یوسف نہیں ہے، آپ کے دشمنوں کو برا بھلا کہتا ہے اور نام لے کر ایک ایک کا نام لے کر ان کو برا بھلا کہتا ہے. وقال امام نے فرمایا معلوم لعنت داؤ، کیا ہو گیا ہے اس شخص کو جس پر خدا کی لعنت ہے، یعنی کس دشمنان امام کو برا بھلا کہنے والے کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں کہ اس ملون کو کیا ہو گیا، یا عرب و بنا یہ ہماری جانوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتا، یہ ہم کو ہلاکت میں دیکھنا چاہتا، کیا اس نے نہیں سنا خدا کا یہ قول کہ بلا اثر بہو زمین یا دھون ہندو ملتا ہے، کہ خبردار ان لوگوں کو بھی برا بھلا نہ کہنا کہ جو لوگ خدا کو چھوڑ کر کسی اور خدا کو مانتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بغل زمین ادوت بغیر علم کہ وہ فرق کی حالت کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے تمہارے اصلی سچی اور حقیقی خدا کو بھی برا بھلا کہنے لگے. تو اصلی خدا کو اس کا ڈر نہیں ہے کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے تو کیا ہوگا، لیکن ایک اصول بتایا گیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو کھالے میں کھلا برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو پلٹ کر دشمنی اور جہالت میں برا نہ کریں. اس کے بعد امام نے فرمایا اس کی حدیث میں کہ اسی طریقے سے امام نے فرمایا اسی طریقے سے ان کو برا نہ کہو ورنہ وہ لوگ تمہارے علی کو برا کہنے لگیں گے، یعنی تم ان کو برا نہ کہو حاجی کو پیشوا کو رہبر کو ورنہ وہ پلٹ کر تمہارے علی کو برا کہیں گے. اس کے بعد قال الصادق من صدق بقی اللہ فقد صدق اللہ ومن صدق اللہ فضح اللہ تعالی علی من حضیح فی نار جہنم. امام نے کہا کہ جس نے ولی خدا کو برا کہا تو اس نے خدا کو برا کہا، جس نے خدا کو گالی دی تو خدا اس کو اس کی ناک کے دل دل جہنم میں ڈالے گا. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ علی کو برا بھلا کہنے والوں میں وہ بھی شامل ہے جس نے علی کو برا بھلا کہا، اور وہ بھی شامل کہ جس نے ایسے آدمی کے سامنے اس کے حاجی کو برا بھلا کہا کہ جس نے پلٹ کر اس کے بعد علی کو برا بھلا کہا، تو یہ آدمی جس نے دشمن علی کو برا بھلا کہا یہ سبب بنا کہ پلٹ کر علی کے اوپر جانا تھا. یہ ہے تقیہ کہ جس کے بارے میں اس تفصیل کے ساتھ امام نے منع کیا. اس کے بعد پھر ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ کہا زیادہ تفصیل کے ساتھ کبھی حدیث کی ریپیٹیشن ہے کہ رسول نے کہا کہ اے علی جس نے تمہیں برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے خدا کو برا کہا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تقیہ تو واجب لا رجوع برا بہا الا ان یخرجل کا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور تک تقیہ واجب اور اس کو ترک کرنا بالکل جائز نہیں. ومن طرح کہا قبل خروج ہی فقد خرج عن دین اللہ وعن دین الامامیہ، جس نے امام زمانہ کے آنے سے پہلے تقیہ کو چھوڑ تو وہ خدا کے دین سے بھی نکل گیا اور دین امامیہ سے بھی نکل گیا. وقال اللہ ورسولہ والائمہ علیہم السلام، اور اس نے جس تقیہ کر کے دشمنان خدا کو علی اعلان برا کہہ کر اس نے اللہ کی بھی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی بھی مخالفت کی اور معصومین کی بھی مخالفت کی. اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ وسعل الصادق عن قول اللہ عز و جل فتح امام کو سوال کیا گیا کہ مقصد کیا ہے، سوال کیا گیا کہ مطلب کیا ہے اس آیت کا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو اتقاکم سب سے زیادہ اتقا. اتقا کا مطلب کیا ہے؟ قال اعمل اعملکم بتقیہ، اس کا مقصد ہے کہ تم میں سب سے زیادہ تقیہ پہ عمل کرنے والا کون، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت ہو جو خدا جو سب سے زیادہ اپنا تقیہ کرتا. اور اس کے بعد وقد اطلق اللہ اظہار موالات الکافرین فی حال التقیہ، وہ خدا جو ہر مقام پر حکم دیتا ہے کہ کافروں کی دوستی نہ کرو، کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، اس نے تقیہ کی حالت میں کافروں سے دوستی کرنے کو جائز سمجھا، یعنی خدا نے اجازت دی ہے تخیے کی حالت میں، یعنی اپنے دین کو یا اپنی جان کو یا اپنی عزت کو بچانے کے لیے کافروں سے بھی دوستی کی جا سکتی. ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون اللہ، مومنوں کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کافر پر بھروسہ کریں، کسی کافر پر اعتماد کریں، کسی کافر پر بھروسہ کریں. اب مومنوں کے لیے صحیح نہیں تو وہ مومنوں کو چھوڑ کر کسی کافر کو اپنا دوست بنا. ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو شخص مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست بناتا ہے تو خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں، یعنی اس کا اور خدا کا کوئی تعلق نہیں رہا. مگر ان تتقوا منھم فقاتلوا، مگر یہ کہ تم ان سے خوف رکھتے ہو کافروں سے، ڈرتے ہو، اور اس ڈرنے کی وجہ سے، تخیے کی وجہ سے دوستی کرو. صحیح، ڈر اور خوف کے علاوہ کافروں کی دوستی کرنا جائز نہیں. اور اسی طریقے سے پھر دوسرے مقام پر دوسری آیت انہوں نے پیش کی ہے، جس کے اندر مزید وضاحت ہے اس بات کی کہ تخیہ جو ہے، یعنی کہ گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ تخیہ یہ بھی کہ غیر مومن کے سامنے تم کوئی ایسی بات نہ کہو جس کے پلٹ کر تو تمہارے آدمیوں اور اماموں کو برا بھلا کہے. اور تخیے میں یہ بھی ہے کہ اصولاً تو ہر کافر سے تعلقات ختم کرنا، اس کا مقابلہ کرنا یہ ضروری ہے، مگر تخیے کی وجہ سے خدا نے کافروں سے دوستی کرنے کی اجازت بھی دی. چنانچہ اس سلسلے میں وہ تین چار روایتیں اور نقل کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ حضرات کا مقصد واضح ہو گیا اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری نہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، امام یہ کہتے ہیں، حضرت امام کی روایت ہے، قال الصادق انی لأسمع الرجل فی المسجد وهو یسکنونی. امام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس خود یہ واقعہ گزرا کہ میں جب مسجد میں پہنچا تو میں نے سنا کہ ایک شخص مسجد میں مجھے برا بلا کہہ رہا ہے، بس برا من ہو اس تعلیہ لا جرانی، مجھے برا بلا کہہ رہا، تو بجائے اس کے امام اس کے سامنے جائیں، مقابلہ کریں، جواب دے، روکے. امام کہتے ہیں کہ میں خود ایک ستون کے پیچھے جا کے چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے اور تاکہ اس سے مقابلے کی، اس سے جھگڑے کی نوبت نہ آنے پائے. امام خود یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے منہ پر بھی ہم کو برا بلا کہا جاتا ہے تو ہم اس وقت بھی روکتے نہیں ہیں ان کو، بلکہ خود پوشیدہ ہو جاتے ہیں. تو یہی صاحبان ایمان کے لیے تخیہ کہ ان کے سامنے اگر ان کے دین کے خلاف، ان کے حاضروں کے خلاف کچھ کہا جا رہا ہو تو وہ اس وقت اسے نظر انداز کر دیں اور پلٹ کر کبھی خود سے کسی کے بزرگوں کو برا نہ کہیں، یہ پہلے حرام ہے. ومن ترک قبل خروج، جس نے امام کے خروج سے پہلے اس کو ترک کیا تو وقت خرج دین اللہ و دین دین امامیہ، وہ خدا اور خاتمین کے دن سے قابل ہو گئے. اس کے بعد اب تخیے کی دوسری قسم شروع ہوتی ہے، ایک تو ہے جان کے خوف سے تخیہ، جان بچانے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے ظاہری اعتبار سے ان سے تعلقات بنا کے رکھے جائے، جس کے بارے میں امام نے احتیاط فرمایا کہ دوسرا تخیہ ہے. وقال علیہ السلام، شدر امام نے کہا، وقال روح قال الناس، تم لوگوں سے الگ اعلان ظاہری طور پر ملاقات رکھو، لیکن وقال روح ان کو جواب دیا، دل میں ان کی مخالفت کرو اس وقت تک ماں دام بن امر کو حسبانیہ، جب تک کہ دل کے اندر یہ عقیدہ تمہارا مضبوط ہے. دل کے اندر مخالفت کرو ہر دشمن امام کی، لیکن ظاہری اعتبار سے ان کے میل جو رکھو اور تعلق قائم کرو. اس کے بعد امام اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں. وقال علیہ السلام حیضر کن ریا مومن، مومن کے ساتھ ریا کرنا شرک، دل میں کچھ زبان کر دوں، ظاہر میں کچھ باطن کر دوں، سامنے کچھ پیٹ پیچھے کر دوں، جن ریا مومن شرک، مومن کے ساتھ دو طریقے سے پیش آنا شرک. وہ محل منافق کی سارے ہی عبادت ہو، اور منافق کے ساتھ اس کے مقام پر، اس کے گھر میں، اس کے محل میں، اس کے شہر میں، اس کے ملک میں، اس کی حکومت میں ریا کرنا عبادت ہے. ظاہری اعتبار سے خروج دوسرا کرو، دل کے اندر خروج دوسرا کرو. تو الشرک محل مومن ارحم کر ریا محل مومن شرک، مومن کے ساتھ دو طریقے سے خروج کرنا، سامنے کچھ نیچے کچھ، وہ محل منافق کی سارے ہی عبادت ہے، اور منافق کے ساتھ بھی کام کرنا عبادت ہے. اب کس طرح سے منافق کے ساتھ لے جائیں گے یہ گفتگو سمجھی جائے، تو بہت سے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ موجودہ دور میں ایران سے آنے والے کچھ مسائل پر اعتراض کرتے ہیں وقال ایضا، پھر امام نے فرمایا، امام ہی نے آگے چل کر پھر فرمایا، من صلى معهم في الصف الاول وكانها صلى مع رسول الله صلى الله عليه واله في الصف الاول، جو شخص ہمارے دشمنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھے ان کے ساتھ پہلی صف، تو ایسا ہے کہ گویا اس نے رسول خدا کے ساتھ پہلی صف کے اندر نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ایضا، میرے مولا نے کہا کہ یہ منافقین، یہ مخالفین، یہ ہمارے دشمن، خود مرزا ہوں ان کے بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤں، بیمار ہو جاؤں، تو یوں تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ دشمن امام کم پہلے نہیں، تم ان کے بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤں، بہت حضرت جنازہ، اور جب ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے اوپر جا کر شہادت ہو، یعنی شریف ہو جائے، جنازے میں شرکت ہو جائے، بسند کی مساجدہم، اور ان کی مسجدوں میں جا جا کے نماز پڑھا کر، فقال ایضا قوم لنا زینا ولا تكون علينا شینا، اور پھر امام نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے زینت بنا، ہمارے لیے بدنامی نہ بننا، مصیبت نہ بننا، وبال نہ بننا، ایک بلا نہ بننا ہمارے لیے، یعنی اس کے اندر کردار کی درستگی بھی آئی، اور یہ بھی کہ تم جاؤ اور اتنے اچھے طریقے سے ہمارے مخالفوں سے ملو جلو کہ وہ خود بخود ہماری جانب کھینچ کر آنے لگے، جاؤ الگ اعلان برا بھلا کہو، گالیاں دو، مخالفت کرو، لازمی طور پر وہ قریب آنے کے بجائے اور دور ہٹیں گے، اور پھر ان کی دشمنی جو ہے وہ سب کے سب معصومین کے خلاف نکلے گی، جیسا ہمارا مشاہدہ بھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں قال رحم اللہ عمران اب قبرنا الى النار، کہ اللہ کا رحم ہو، اللہ کی رحمت ہو جس پر جو مخالفوں اور دشمنوں کے دل میں ہماری محبت پیدا کرے، جو اس طرح سے دشمنوں تک ہمارا پیغام پہنچائے کہ ان کے دلوں میں قبرنا الى النار، لوگوں تک ہمیں محبوب بنا، ہماری محبت پیدا کرے، غلط جب بہت ہونا ادائی، اور ہماری دشمنی ان کے دلوں میں پھیلانا چاہیے، اس انداز سے گفتگو نہ کرے کہ وہ سن کر ان کے دلوں میں ہماری دشمنی بڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک ایسا مسئلہ امام نے اسی تقیے میں بتایا کہ جو اب تو ختم ہو گیا ہے، لیکن کچھ زمانے میں تھا، ایک احساس ہے السلام، امام کے سامنے ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اس زمانے میں اس کا روح ہوا کرتے، آج تو ریڈیو، ٹی وی، ڈراما، تھیٹر نے اس معاملے کو ختم کر دیا، اس کا روح ہوتے تھے جگہ جگہ شہروں میں، آج بھی بیٹھ کر لوگوں کو کہانیاں سنایا کرتے، اس میں داستانیں بھی ہوتی تھیں، کہانیاں بھی ہوتی تھیں، جادو کے قصے بھی ہوتے تھے، اور اسلامی کہانیاں بھی سناتے ہیں۔ اب جب وہ لوگ یہ کہانیاں سناتے تھے تو اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو امام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بڑے لمبے دوڑے قصے اور موجودے بنا کے لایا کرتے تھے، ابھی وہ غریب قسم کی کہانیاں، اب تو خیر ہمارے ماحول کی وجہ سے، علم کی ترقی کی وجہ سے، ذہن کے پختہ ہونے کی وجہ سے اس کا رواج ختم ہو گیا، لیکن پرانے زمانے میں، پرانے زمانے سے میری مراد ہے آج سے 50 سال پہلے تک ہندوستان میں رواج تھا، جن ناموں کے نام سے ایک پورا سلسلہ تھا جس میں معصومین کے فضائل بیان ہوتے تھے، مگر کس قسم کے، کہ امیر المومنین گئے پاکستان میں، گئے وہاں جا کر پریوں سے لڑائی لڑی، اور امیر المومنین پورے قاف پر گئے، وہاں جا کے سیوں سے لڑائیاں لڑی، امیر المومنین نے سیوں سے لڑائیاں لڑی، جادوگروں سے لڑائیاں لڑی، وہ ہر قسط کے اقلیم میں پہنچے، صاف سمندر پار ایک ملک ہے جہاں عجیب و غریب قسم کے انسان رہتے تھے، اتنے بڑے بڑے کام تھے، اتنے بڑی بڑی ناکیں تھیں، آپ کی طرح سون تھی، غرض یہ کہ آج آپ پولیس میں، اسلوبہ میں، اور داستانے بھی حمزہ میں سنتے، تو اس دن کے واقعات امیر المومنین کے بارے میں بہت زیادہ مشہور کی ہے، اور پھر کچھ ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ معصوم کو سنائے تو وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ ہم نے ایسا موجودہ سب دکھایا، لیکن یہ بہت زیادہ سنائے جاتے تھے، بلکہ اب تک ہمارے یہاں جو خواتین کی مجلسیں ہوتی اس میں ان کے موجودے بہت کثرت کے ساتھ سنائے جاتے ہیں، جس سے معصومین کی امامت ایک کھیل بن کر رہ جاتی ہے، ادھر سے جا رہے ہیں، دیکھا قصائی نے بکری کو دبا دیا، کھٹا ہوا سر بولا، مولا مجھ پر ظلم ہوا، نام اس کا سر جوڑ دیا، ادھر سے جا رہے ہیں، گائے کے بچے نے شکایت کی، نام اس کا سر جوڑ دیا، غرض یہ کہ امامت کو ایک کھیل بنا دیا، ایک جادو بنا دیا، جس طرح جادوگر راستے میں گزرتا ہے جادو کرتا ہوا، ایسے فضائے خاتون کے بتا، تو امام نے کہا لعنہ اللہ، اللہ لعنت کرے ان لوگوں کو، یہ لوگ ہم پر جانے کا سبب بنتے ہیں، انہیں لوگوں کی وجہ سے لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ایسی خراب عقل باتوں کے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اس کو سن بھی سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، انل خطاب اور یہ علم استعمال ہو تو یہ قصہ سنانے والوں کی گفتگو سننا جائز ہے جائز نہیں؟ تو امام نے کہا لا، اس کا سننا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے مذاق کا سبب ہے. آج آپ امیر المومنین کو پورے آپ میں لے جا کر دکھا دکھان یا پاکستان میں لے جا کے دکھان تو کون اثر دے گا، بلکہ الٹا امام کا مذاق اڑایا جائے. امام نے کہا لا، ایسی گفتگو سننا جائز نہیں. اس کے بعد امام نے اسی کے آخر میں فرمایا من ازبا علامات وقت آباد ہو، جو کسی بھی سننے والے کی طرف کان لگائے وہ اس کا بندہ ہو جاتا ہے. وہ انسان ناصر ان اللہ، بس اگر وہ گفتگو کرنے والا خدا کی بات آپ کو سنا رہا ہے، وقت ابد اللہ کو سننے، وقت عبد اللہ کو سننے والا اللہ کا بندہ. وہ انسان ناصر ان الدین وقت عبد، اور اگر سنانے والا شیطانی کہانی سنا رہا تو آپ شیطان کے بندے بن جائیں گے. اسی کے اندر سننے طور کے اوپر امام نے یہ بھی بتا دیا کہ سکن کے دوسرے قصوں کا سننا اور ان کے اوپر توجہ دینا یہ جائز نہیں. اس کے بعد ایک آخری چیز کہ اعتقاد جو ہم نے تقیے کا بیان کیا کہ جنازے میں جاؤ، نماز پڑھو، شرکت کرو، ان کے ساتھ ملو، اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے ان سے تعلق اچھا رہا، یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ دل کے اندر بھی ان کے ساتھ نہیں جائیں. سنا کہ اختتام ہوا تقیے کے عقیدے کے بارے میں گفتگو کا ایک روایت ہے کہ قال النبی من عطا بدعتن فوقف رہو، جو شخص کسی ایسے آدمی کے پاس جائے کہ جو بدعت کرتا، جو بدعت کا قائل اور اس کے پاس جا کر دل کے اس کی عزت کرے، فقط صحافی عدم الاسلام، تو اب گویا اس نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی. بلکہ اس روایت کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، یہ تقیے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے اور خود طالبان ایمان کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کے پاس سے گزریں جو بدعت کر رہا ہو، یعنی اپنا مومن آدمی بدعت کر رہا، دین میں ایسی چیز کو داخل کر رہا ہے کہ جو دین میں حیض ہے، جیسے ہمارے گھر کی عورتیں حالت حیض میں علم کو ہاتھ نہ لگاؤ، تابوت کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ سب حرام، ہاتھ نہ لگاؤ میں کوئی حرج نہیں، لیکن حرام ہے کہہ کر یہ بدعت. بدعت کے مطلب ہی کہ ایسا حکم اپنی مرضی سے دین میں داخل کرنا کہ جو دین کے اندر ہے نہیں، اس کے بارے میں ثابت نہیں ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے، وہ ہے بدعت. ایک کام آپ کریں اپنے دل، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کام میں کروں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ یہ کام کرو، یہ حرام ہو گیا اور بدعت ہو گیا. ایک کام ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہ کریں، نجس نجی حالت میں ہے جنازت پہ، اب قرآن کو اوپر سے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، مگر آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا میں اسے اٹھاؤں، میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کہیں کہ یہ حرام ہے اس طرح اٹھانا، تو یہ کہہ کر آپ نے بدعت کی، یعنی خدا کے اوپر ایک الزام لگایا جس کو خدا نے حرام نہیں کیا، اس کو آپ نے حرام کیا. یہ تو ایک گناہ، ایک مسئلہ اسی سے حل ہوتا ہے. ہمارے فقہ میں ایک اصطلاح ہے حجائے مطلوبیت، جیسے آقا مطمئن کا ایک فتویٰ تھا جمعے کی نماز کے بارے میں کہ اسے حجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھا جائے. حجائے مطلوبیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ غربتاً اللہ کی نیت نہیں کر سکتے، بلکہ حجائے مطلوبیت کی نیت کریں گے. یعنی آپ غربتاً اللہ کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ کام خدا کو پسند، خدا کا حکم ہے کہ یہ کام کرو، اس لیے میں کر رہا ہوں. تو جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا نہ ہو کہ خدا نے حکم دیا یا حکم نہیں دیا، اس کو قربتن کی نیت سے پڑھنا حرام. تو آقا محسن حکیم یہی کہتے تھے کہ نماز جمعہ، کیونکہ خدا نے اس نماز کا غیبت امام نے حکم نہیں دیا ہے، غیبت امام نے نماز جمعہ نہیں. اب اگر کسی نے کہا کہ میں جمعے کی نماز قربتن اللہ پڑھتا ہوں، یہ حرام کام. اس لیے کہ قربت کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا حکم موجود ہے، واجب یا سنت، جبکہ ان کے نزدیک خدا کا جمعے کے بارے میں غیبت امام نے کوئی حکم نہیں. تو جس نے جمعے کی نماز قربت کی نیت سے پڑھی حرام ہے. البتہ آپ دوسری نیت سے پڑھ سکتے ہیں، رجائے مطلوبیت سے پڑھ رہا ہوں قربت میں. رجائے مطلوبیت کے معنی یہ کہ خدا نے حکم تو نہیں کیا، لیکن شاید میں یہ نماز پڑھوں تو خدا کو یہ پسند آ جائے، خدا اس کو قبول کر دے. یہ ہے رجائے مطلوبیت. جیسے آج بھی آیت اللہ خمینی کی ایک احتیاط واجب کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں، غیبت امام میں. البتہ رجائے مطلوبیت سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر کسی نے آقا خمینی کی تقریر میں رہتے ہوئے، کیونکہ احتیاط واجب ہے، رجوع کی گنجائش، رجوع نہیں کیا، خود آقا خمینی کی تقریر میں رہ کر عید کی نماز پڑھی کہ دو وقت نماز عید پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ، قربت الہ، یہ حرام کام ہے. اس لیے کہ قربت کے معنی ہے کہ یہ چیز ثابت ہے شریعت، اور آقا خمینی کے نزدیک عید کی نماز جماعت کے ساتھ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز غیبت کے معاملے ثابت نہیں، بجائے مضبوطیت سے پڑھیں. تو میں دو رقط نماز عید پڑھتا ہوں مطلوب یا رجاعن، رجاع کے معنی امید، مطلوب معنی کہ خدا کو پسند، اس امید پر کہ شاید میں نماز پڑھوں تو خدا اس کو پسند کر لے. ویسے تو اس نے قسم نہیں کیا، حکم نہیں دیا، لیکن میں اس امید پر پڑھتا ہوں کہ شاید وہ قبول کر. تو اب اگر کوئی عید کی نماز رجا کے لیے سے پڑھے یہی نماز جائز ہوگی, غربت کے لیے سے پڑھے وہی نماز جو ہے نہ صرف یہ کہ حرام ہوئی بلکہ بدعت ہوگی. جو چیز دین میں نہیں ہے آپ نے زبردستی دین کے اندر اس کو داخل کیا, تو صرف نیت کے بدلنے سے مسئلے میں اتنا فرق پڑ جایا کرتا. ظاہری اعتبار سے یہ آدمی کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے, اس کو ہم نے کہا کہ اس نے صحیح نماز پڑھی, اس کو کہا کہ اس نے حرام کام کیا نماز پڑھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رجا کی نیت کر لی تھی, اس نے قربت کی نیت کی. تو یہی مسئلہ بدعت کا, کہ بدعت کے اندر ایک کام شریعت نے نہیں حکم دیا. آپ کہیں گے میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ کہیں کہ میں اپنی دل سے کرنا چاہتا ہوں یا اس لیے کرنا چاہتا ہوں شاید خدا کو پسند آ جائے, یہ چاہیے. اور اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں یہ تو واجب ہے, یہ تو کرنا ہی پڑے گا, تو یہ بالکل حرام ہو گیا. ہمارے معاشرے میں خاص طور پر عورتوں میں بدعتیں بہت زیادہ داخل ہیں. دسترخوان ہے جیسے نظر و نیاز میں شمع لگائی گئی, اگربتی لگائی گئی, یہ کیا وہ کیا, اس لیے سے نتی کے ہم سارا اہتمام کر رہے ہیں پاک و پاکیزہ شاید خدا کو پسند آ جائے. اور اس نیت سے کہ نہیں یہ ضروری ہے کہ یہ بدعت ہو گئی, یہ حرام ہو گیا اور نبی کا فرمان آ گیا کہ من اتا بدعت پر ہوا, جو کسی بدعت کرنے والے کے پاس گیا اور اس کی عزت تو فقط صحاب کی حد میں اصلاح, جس نے اس کی عزت نہیں کی, جس نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی, جس نے اسلام کو توڑنے کی کوشش کی, تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کسی بدعتی کے پاس جا کر اس کی عزت جائز نہیں. جتنا اس کا سخت حکم ہے اس کا کہ بعض ایسے لوگ کہ جو بدعت نہیں کرتے لیکن حرام کام کرتے ہیں, تو اب بدعت کیے بغیر حرام کرنے والا چھوٹا گناہگار, لیکن اتنا حکم ہے کہ تم اس کی بھی عزت نہ کرو حرام کام کرنے والے کی, لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی بدعت والے کی عزت ہو جائے. مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر علماء پڑھا کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ شطرنج کھیلنے والوں کے پاس سے گزرو اور انہیں سلام کرو, سلام تک جائز نہیں. اس لیے کہ سلام ایک عزت, ایک توفیق, پھر دیکھیے کہ ایک رسم بن جائے کس نیت سے سلام کرنا دوسری بات ہو جائے, ایک ہے کہ سلام خود ایک عزت, اسی لیے آپ غیر مسلمان کو سلام نہیں کر سکتے, لیکن غیر مسلمان کی عزت کرنا جائز نہیں تقیے کے علاوہ. تو اب آپ نے سنا ہوگا داڑھی منڈوانے والے پر سلام کرنا مکروہ ہے, مستحب نہیں, بے نمازی پر سلام کرنا مکروہ ہے, یا اسی طرح شطرنج کھیلنے والے پر سلام کرنا مکروہ, فقط اس لیے ان کی کتنی عزت بھی نہ کرو, پہلے حرام کر رہے ہیں ان کی کتنی عزت بھی نہ کرو. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا حرام چھوٹا, عزت کرنے والا تو اس سے بڑا حرام کرتا, اس کی اگر عزت کی وجہ سے اس کو سلام کریں گے تو وہ تو بالکل حرام ہو جائے گا. تو کتنا اس کا حکم ہے, یہ بھی تقریبے کے اندر شامل ہے, یعنی کیا اس معنی میں شامل ہے کہ ایک طرف اتنی سخت کہ اگر علی کو اور علی کی اولاد کو کوئی آدمی گالیاں بھی دے رہا ہو تو تم فرق کا جواب نہ دو, بلکہ تم دشمنان علی کو برا بھلا نہ کہو تو حیا کرو چھپاؤ. دوسری طرف اتنی سختی صاحبان ایمان کے معاملے میں کہ وہ اگر بدعت کرے تو ان کی عزت تک نہ کرو ورنہ سمجھو کہ تم نے اسلام کو گرا دیا. ان کے ساتھ ظاہری اعتبار سے اچھا سلوک ہے, کون لوگ جو دشمنان امام ہیں, جو دشمنان اہل بیت, ان کے ساتھ ظاہری اعتبار سے اچھا سلوک کرو. اور یہاں جو امام کا ماننے والا ہے ظاہری اعتبار سے اس کے ساتھ برا سلوک کرو اگر وہ بدعت کرنے والا. اب دیکھیں معصوم کے نزدیک اپنے ماننے والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اسی لیے کہا یہ وہی چیز ہو گئی کہ ان کا ریا محض منافق ہے عبادت, وہ منافق ہے اس سے ریا کرو عبادت ہے, کہ سامنے عزت کرو دل میں نفرت کرو. اور ان کا ریا محض مومن ہے صرف, مومن کے ساتھ ریا کرنا صرف, اگر وہ حرام کام کر رہا ہے تو دل میں بھی نفرت کرو اور ظاہری اعتبار سے بھی نفرت کرو, ورنہ یہ شرک ہو جائے گا کہ اگر اس نے ظاہری اعتبار سے اس کی عزت کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک آخری بات میں اور بتا دوں, جو کہتے ہیں بس اعتقاد ہونا فی من خالق خالق ہونا فی شے کی واحد ملک, اگر کوئی دین کے معاملات میں سے 99 باتوں میں ہمارے ساتھ ہے فقط ایک بات میں شیعہ کے خلاف ہے تو کہہ رہے ہیں بس اعتقاد ہونا ہمارا اس کے بارے میں وہی عقیدہ ہے, فی من خالق ہونا فی جمیع امور دین, اس 100 کی 100 باتوں میں ہماری مخالفت کریں, جو 100 باتوں میں دین شیعہ کے خلاف ہے ہم اس کے ساتھ ہم وہی سلوک جیسا سلوک اس کے ساتھ کریں گے, ویسا ہی سلوک اس کے ساتھ کرنا ہے جو 99 باتوں میں ہمارے ساتھ ہے. تو کیا ہے
وہ خود دشمنی ہے اہل بیت اور ناصبی اور خارجی صاحب کا سب کے خلاف ہے، یا وہ ہو کہ اس کے ایمان تک ہمارے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے نزدیک یہ اور وہ دونوں جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں. اس کے بعد یہ حدیثیں کہ جائیں تھیں کہ جو میں آپ کے سامنے اس سے پہلے دیش پر جدہ ہوں بہت مختصراً ہوں، میں صرف یہ بتا دوں تاکہ یہ سلسلہ اس سے مل جائے کہ امامت جی کے سلسلے کا ایک آخری مسئلہ آتا ہے احادیث کے بارے میں. احادیث کے بارے میں جس میں نے بتایا تھا کہ تین چار عقیدے ہیں کتاب کے، ایک ہے مفسر اور مسلم حدیث کے بارے میں، بعض افراد جو بتاتے ہیں کہ اعتقاد نہ بلا فار مفسرا یا کم والا مجمل، اگر کبھی ایک حدیث میں چیز مقام آئے ایک حدیث تفصیل کے ساتھ آئے تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اس حدیث کو ہم اس حدیث کے ساتھ ملائیں گے. پہلے فرق یہ حکم آ گیا کہ مال کی زکات ہو، اور پھر حکم آیا کہ مال کی زکات فقط بہت چیزوں پر بات. تو اب اگر کوئی بھی حدیث کو پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہے کہ مال نے تو پائے مال کی زکات، اب جو بھی مال ہے اس کی زکات دے دوں تو کیا پیسہ بھی مال ہے کرنسی نوٹ بھی مال ہے، تو اب یہ غلط. بلکہ ہمارا فائدہ یہ ایک میں اگر ایک مہم کی جائے دوسرے میں تفصیل آ جائے کہ نو چیزوں پر زکات واجب، تو ہم سمجھیں گے کہ نو چیزوں سے یہ جہاں جو پہلی حدیث میں آیا کہ مال پر زکات ہو، دوسری میں آیا کہ فقط نو چیزوں پر زکات ہو، تو ہم یہی کہیں گے کہ مال کے لفظ امام کی مرادی وہ نو چیزیں تھیں، یہاں دفترم بیان کیا وہاں تفصیل دیتا. یہ بھی بہت اہم عقیدہ ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر آپ دیکھیں کہ اس قدر کے اجت کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو ایک روایت کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ فرقہ وہابیت کے ساتھ ہے کہ قرآن کی اگر آیت آئی اس مقام کے اوپر لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، ایک طرف آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، دوسری طرف دوسری آیت آئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ سمجھ کے نہ پکارو. تو اب ہمارا جو عقیدہ ابھی گزرا ہے یہ قرآن کے بارے میں ہے، یہی حدیث کے بارے میں وہ پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ ایک آیت کو دیکھو کہا گیا کہ سوائے خدا کی کسی کو نہ پکارو، لیکن ہم کہیں گے کہ دوسری ایک آیت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ سمجھ کے نہ پکارا. تو پہلی آیت کی مراد یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ بنا کر پکارا تو ہرا، اور اگر یہ سمجھا کہ وہ اللہ نہیں ہے جسے میں پکار رہا ہوں، اللہ کا بندہ اللہ کی جانب سے سمجھ کیا ہوا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے. تو ایسے بہت سے لوگ کہیں گے کہ ایک آیت سمجھتے ہیں دوسری آیت جو اس کی تفصیل بیان کر رہی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. اسی لیے ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے، اور اسی عقیدے کی وجہ سے عام شخص کے لیے روایت کو پڑھ کر اس کو سنانا بھی حرام. دیکھیے ایک مطلب آپ نے کتاب بھائی کا جی اس بات مجھے ایک حدیث دیکھیے آپ نے آگے پھیلا کے غلط، کیونکہ جب تک کہ پتا نہ ہو کسی حدیث کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ امام نے دوسری حدیث بیان کی جس میں اس کی تفصیل آپ نے پڑھا امام نے مال پر بتا دیا، اب آپ نے پھیلا دیا کہ مال پر بتا دینا بازی وہ دوسری حدیث آپ کے سامنے نہیں آئی جس میں تفصیل ہے کہ کس چیز پر بتا دینا، اتنا مثال دے رہا ہوں سمجھانے سے ورنہ ایسے بہت سے لوگ بنے. تو اب اسی لیے غیر حالے کے لیے حدیث کا بیان کرنا صحیح نہیں، وہی حدیثیں بیان کرے جس نے اتنی ساری حدیثیں دے دی تو اسے پتا چل جائے کہ کس حدیث کی تسلیم کرنے والی حدیث آئی ہے اور کس حدیث کے بارے میں دوسری حدیث نہیں آئی. اس کے بعد ایک اور عقیدہ ہمارا جو اعتقاد کی بنیاد ہے، اعتقاد نہ کی ظالم ان کا لگیا کل جو آپ کو لمبا حد کا ذریعہ کا شہر بنوان کر تسلیم کے بارے میں شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت اور پابندی نہ ہے، خود آپ کے لیے حلال. دنیا کا ہر کام ہر چیز ہر شہر حلال ہے جب تک کہ روکنے والی چیز آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہر چیز کو ہر عمل کو جو ہم ماتم کے بارے میں کبھی نہیں لاتے جب تک کہ ماتم کے روکنے کے بارے میں کوئی حدیث نہ آئے بالکل جائے. یہ سوال کرنا غلط ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے ماتم کو، اس لیے کہ اصول یہ کہ ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کو روکنے والا کوئی حکم نہ آئے. جس کے بارے میں کوئی روکنے والا حکم نہ ہے وہ ہمارے لیے بالکل جائز ہوگا، اس کو انسان انجام دے سکتا ہے. یہ خاص طور پر جدید زمانے کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں یہ عقیدہ ہمارے بہت کام آتا ہے کہ جن جن چیزوں کے بارے میں رسول اور امام نے کچھ نہیں کہا وہ سب ہمارے لیے جائز ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ کا جو میں بیان کر چکا ہوں دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہے کہ صرف اس کے بارے میں امام یا میڈیکل سائنس پرانے نہیں آئے تھے دنیا میں، لیکن پھر بھی بعض مقامات پر امام نے کچھ ایسی حدیثیں بتائیں گے جس کے بارے میں ان کے بارے میں اعتقاد گزر چکا ہے. قرآن کیسٹ میں سن لیجیے گا کہ جس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ عمل کیا جائے. عام طور پر ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے، جنتری کو اٹھائیے ہر مہینے کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے امام نے اس مہینے کے بارے میں یہ کہا، لیکن یہ جو شیخ نے تفصیل بیان کی اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان پر عمل کرنا صحیح نہیں. حتیٰ یہ کہ شیخ کو شہد کے بارے میں کہتے ہیں پھر اس کے بارے میں قرآن بھی تعریف کر رہا کہ یہ بھی ہر بیماری کی دوا نہیں ہے، لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن یہ پہلے آ چکا ہے، اس لیے اس کو مزید بیان کرنا جو ہے وہ مناسب اور ضروری نہیں ہے. اس کے بعد حدیث کے بارے میں وہ عقیدہ جو اس پر ہماری گفتگو کسی دفعہ رک گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اس کو میں بیان کروں. اگر کہ بہت تفصیلی روایت ہے اور بہت بہت تفصیل اس کے اندر ہے. امامت سے متعلقہ آیت میں فقط دو باتیں رہ گئی ہیں، تو چلیے اس کو میں بعد میں بیان کر دوں گا، ایک آخری بات اور بیان کروں جس کے بعد فقط ایک بات ہے اور امامت کے بارے میں عقائد پورے ہو جائیں گے. ہل اعتقاد اور فل علیہ، اولاد علی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتقاد، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے بارے میں احکامات. ہمارا شیخ اعتقاد ہونا فیم، ہمارا اعتقاد اولاد علی کے بارے میں یہ ہے کہ انہم آل رسول اللہ وانا وبثتهم واجبا، کہ اولاد علی وہ سب کے سب اولاد رسول ہیں اور ان کی مبتت جو ہے وہ سب کے اوپر واجب ہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں لہن اجر رسالہ، کیونکہ یہ ان کی مبتت پہلے بیٹھ کی یہ اجر رسالہ. اس کے بعد وہ آیت پڑی کہ لاس علیکم علیہ اجر ان مبتت اصل قربا، پھر کہتے ہیں یہ اعتقاد تھا وہ صدقت و علیہ محرمہ، اور ان کے اوپر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. یہ انہا اور صاف معافی ہے بلداس، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ اس مال کا بیل فکیل ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دنیا کی کوئی چیز بھی آپ لے کوئی چیز بھی کہیں جمع کریں، ہمیشہ طے کے اندر آپ کو تھوڑا کوڑا کرتا تھوڑا تھوڑی کھرچن کی نظر آئے. تو صدقہ جو ہے کہ حقیقت نہ کسی چیز کا ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے اس مال کو بابرکت بنانے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے ہم صدقہ دیتے ہیں. یہ صدقہ در حقیقت اس مال کی کھرچن ہے یا اس کی میل فکیل ہے یا اس کا کوڑا کرکٹ، اس کو ہم نکالتے ہیں تاکہ مال جو ہے وہ صاف ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہے یہ ان اور صاف معافی ہے کے نام، جو صدقہ وہ میل فکیل جو لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہو جاتا ہے، یعنی ہاتھ کے مقصد جو لوگوں کے ہاتھ میں مال ہے، اس مال کا میل فکیل جو ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں. وہ طہارت ہوں لہوں، اور اسی صدقے کو دے کر وہ اس کو اس سے صاف کرتے ہیں اپنے مال کو. اس اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ آپ یہ میل گزیر اولاد رسول کو، اولاد رسول سے مطلب سارے صحابہ، فقط معصومی میں سارے صحابہ. لیکن ایک مقام پر صدقہ علی رسول کے لیے بھی جائز ہے، وہ یہ کہ علی رسول کا صدقہ، علی رسول کا صدقہ ان کے غلاموں اور قمیضوں پر جائز ہے. سید کو صدقہ نہیں دے سکتے، اس کے غلام کو دے سکتے ہیں، اس کی قمیض کو دے سکتے ہیں. اور ان میں سے وہ صدقہ تو بازین اللہ، ان میں سے بھی یہ جائز ہے کہ ایک سید کا صدقہ دوسرے سید پر جائے واپس کی بات ہے، گھر کی بات ہے، وہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن غیر سید سید کو صدقہ نہیں دے سکتا ہے. امل کم اور یحل رحم اے وزن ان زکا، البتہ خمس کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ ان کے لیے حلال ہے کہ خدا نے زکات کے بدلے میں اس کو مقرر کیا. کون سی زکات؟ بس منع انہا، اس زکات کو لینے سے ان کو روکا گیا. زکات کے بارے میں یہ لفظ نہیں ہے کہ زکات ہاتھ کی محل کی جائے، زکات سے خلق بل فضا، لیکن زکات سے ان کو روکا گیا ہے، اس کے بدلے میں ان کو یہ زکات رقم کیا گیا. اب اعتقاد ہونا فل مسیح منہم ان علیہ ضعف العذاب و فی الموسم منہم ان لہ ضعف الثواب. اب اس تعداد کے اندر کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں. تو اچھے اور بروں کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تعداد میں جو شخص گفتار ہے اس پر عام لوگوں کی نسبت دوگنا عذاب ہوگا. اور ہم وفیل محسن کے نوں، ان میں جو نیک وکار ہے، نیک کام کرنے والا ہے، ان لہو سے ثواب، اس پر دوگنا ثواب ہوگا. یہ اعتقاد کی بات ہے. غباز ہوں اقوا عباد، اور یہ ایک دوسرے کے سپو ہیں، ایک دوسرے کے ہمسر، یہ خاندان کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہیں. کیونکہ وہ حدیث کے جب پیغمبر نے حضرت علی اور جعفر بجار کو دیکھا تو یہی کہا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ان کے ہمسر ہیں، ان کے برابر. اس کے بعد مسئلہ ایک آتا ہے جو آج بھی پیش آ رہا ہے، اس ایمان کے زمانے میں بہت زوردار تھا، وہ یہ تھا کہ یہ بھی تاریخ نے بتایا کہ معصومین میں خصوصیت سے پانچویں ایمان کے بعد معصومین کی مخالفت میں سادات ہی کے گھر سے بہت سی آوازیں پلند، یعنی ایک امام خراب کے مقابلے پر اسی کے کسی بھائی نے، رشتے دار نے، پتا نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا. تو اب تک تو لوگ سنتے آئے تھے سادات کی عزت کا مسئلہ، کیونکہ اس وقت تک سادات بگڑے نہیں تھے. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں، امام بھی بہرحال امام ہے لیکن دوسرا بھی ان کا بھائی ہے، اس کی امام کی اولاد ہے کہ جس کو ہم اس سے پہلے امام مان رہے تھے. تو یہ سکے امام کے زمانے میں مسئلہ بہت پڑا جو آج ہمارے پاس ہے. اس وقت سادات کے عقیدے میں خرابی تھی، آج پورے ماحول کے طرح عمل میں خرابی تھی. تو اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ قال الصادق علیہ السلام کے امام نے کہا من خالف دین اللہ وتولى اعداءه وعاد اولیاء اللہ فالبراءة منه واجبة قائما من كان ومن اجل ومن اجل قبيلة كان. کہ امام نے کہا جو دین خدا کا مخالف جو بھی مخالف خدا کے دشمنوں سے دوستی کرے اور خدا کے دوستوں سے دشمنی کرے بل براءة منه واجبة اس سے نفرت کرنا برات کرنا دوری اختیار کرنا واجب چاہے قائما من كان چاہے وہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا وَمِنْ أَيِّ قَبِيلَةٍ انسان کسی بھی قبیلے کا ہو کسی بھی قوم کا ہو کسی کی بھی اولاد یہ واجب ہے ان لوگوں سے نفرت کرنا چاہے سید ہو چاہے بڑے سید اور فوراً ہمارا اعتقاد یہ کہ سب آداد کے بارے میں بھی روایت ہے ان کو وقال امیر المومنین نے اتنے ہی محمد ابن حنفیہ مولانا نے خود اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ سے کہا تھا فواضحوا فی شرف اشرف لك من شرف آبائك کہ تمہارا اپنے شرف جو خدا نے تمہیں سلجت بنایا ہے بلند بنایا ہے دوسرے لوگوں سے بہتر بنایا ہے نصب اس میں تم جھکو انتظار اختیار کرو عقل کا نہ کہ خدا نے تمہیں بڑا بنایا ہے لیکن تم اپنے آپ کو جھکاؤ تم کوئی ایسی بات نہ کرو کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے یہ لگے کہ جیسے تم عام امتیوں سے عام انسانوں سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو اگر تم اپنے آپ کو جھکاؤ اس کا شرف اس کی عزت اس کا ثواب زیادہ اس بات کے مقابلے میں تم علی کے بیٹے ہو یا رسول کے نواسے ہو رسول کا نواسا ہونا یا علی کا بیٹا ہونا جتنا شرف اس کا اس سے زیادہ شرف اس بات کا ہے کہ تم اپنے آپ کو جھکاؤ تکبر نہ آئے غرور نہ آئے بڑائی نہ آئے یہ اصول دیا سادات پہلا اصول ہمارے لیے غیر سیدوں کے لیے کیا حکم دوسرا اصول سادات کے لیے کہ سید بن کر جو انہیں فضیلت ملی اس سے زیادہ فضیلت ملے گی کہ اگر وہ اپنے آپ کو جھکائیں اگر وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا بنا کر پیش نہ کریں اس کے بعد فرماتے ہیں اعلیٰ اب یہ عقیدہ جو ہے سادات کا یہ عقیدہ بظاہر اسلام کی تفصیلے سے ٹکراتا ہے کہ لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی الا بالتقوی عربی اور عجمی برابر یہ جو عقیدہ ہو گیا یہ ایسا لگا کہ اسلام میں ایک خاص گروہ کو سچے طور پر رکھ دیا جس طرح ہندوؤں میں برہمن کی ذات ہے کہ اب وہ کچھ کریں کیونکہ سادات ہیں اس لیے سب سے زیادہ عزت والے ہیں غیر سید کے چارہ کوشش کر کر کے مر جائے اور کچھ نہیں کر سکتا ایسا نہیں ان کی وہ فضیلت فقط ان کے حسد کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے ورنہ خدا کے نزدیک تو مالا ایزن ولایتی امیر المومنین احب و الی من ولایت منہ علیہ السلام فتحنام نے کہا کہ میں امیر المومنین کو مانتا ہوں یعنی میرا عقیدہ صحیح امیر المومنین کو ماننا علی کو ماننے کا عقیدہ یہ میری نزدیک زیادہ پسندیدہ اس بات سے کہ میں ان سے پیدا ہوا میں علی کی اولاد میں میرے نزدیک یہ بات اتنی اچھی نہیں جتنی اچھی یہ بات کہ میں علی کی ولایت کا اور ان کی امامت کا اعتقاد رکھتا ہوں تو یعنی عقیدے کا صحیح ہونا عقیدے کو معصوم کی مطابق کرنا یہ زیادہ بڑی چیز ہے اس کے مقابلے میں کہ ان سے پیدا ہوئے اس کے بعد پھر امام نے اپنے میں سے اپنے خاندان میں سے جو گناہگار ہیں اور اپنے خاندان میں سے جو صحیح کام نہیں کرتے امام نے ان کے بارے میں ایک روایت بیان کی جس کو بتلا رہے کہ مقبول صادق ابن اسماعیل ایک مرتبہ سب امام سے ان کے اپنے بیٹے اسماعیل نے سوال کیا ما حال المسلمین من الناس جو ہمارے گناہگار ہیں ہم میں سے ہمارے گھر میں سے ان کا کیا حال ہوگا ان کی کیا کیفیت ہوگی بالا لئی پا کے امانی تم بلا امانی یا اپنے کتاب من یامل سور کچھ سبھی بلا جب گڑی بلا نسورا امام نے کہا خبردار تمہاری آرزو پوری نہیں ہوگی اگر تمہاری تمنا یہ ہے کہ ہم چھٹے امام کے بیٹے ہیں اگر دو چار گنا یامل سور کچھ سبھی جو برائی کرے گا اسے خدا اس کی جزا دے گا یعنی خدا اس کو اس کی سزا دے گا بلا جد لہو ولیجن بلا نصیرا اور نہ اس کا کوئی دوست اس کی مدد کو آئے گا نہ کوئی اس کا سرپرست اس کی مدد کو آئے گا یعنی ہم بھی جو ہیں ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد خالہ بجا پر بھی حدیث طویل ایک حدیث طویل اور ہے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں امام نے یہ کہا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے بس وہی ہمارا ماننے والا ہے اور آخر کی دو چیزیں سن لیجیے جس کے بعد آپ کی گفتگو ختم کہ سہیل صادق امام سے پوچھا گیا ان اول اللہ اس آیت کے بارے میں یوم القیامت برس ظالمین اکبر ضبو اللہ وجوہ مثبتہ
کہ تم قیامت کے دن کچھ لوگوں کو دیکھو جو خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے چہرے بھی کوئی کالے. علیہ فقیر جہنم مسلم متقر غریب قرآن کی آیت ختم ہوتی ہے جس کا روزہ کسی تفکر کرنے والوں کا ٹھکانا نہیں. پوچھا گیا مولا جی کون عالم الزحما انہ امام یہ وہ لوگ ہیں اور بھائی چھٹے امام کے زمانے کی بات جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ امام وہ لئی سب امام جبکہ اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا. خود امام سے پوچھا گیا وہ انسان علوی پوچھا گیا کہ چاہے وہ علی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. یہ چھٹے امام کے زمانے کی بات ہے. اس وقت کے سادات تو بول رہے کہ جو کچھ کو بات کسی کے دادا علی ہے کسی کے دادا ہوتے ہیں چاہے وہ علی کالا وہ انسان علوی ہے وہ فاطمی ہے نہیں علی ہی نہیں فاطمہ کا بھی بیٹا ہو. امام نہیں ہے اور اپنے آپ کو امام کہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا ٹھکانا جہنم. قال ایضا لأصحابه امام نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ومن خالفکم وجارو جو شخص تمہارا مخالف اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں جو غیر سید جو تمہارا مخالف یعنی عقیدے کا تمہارا ساتھ نہ تم اس سے بیداری اختیار کرو وہ انسان علویین و فاطمیین چاہے وہ علوی ہو چاہے وہ فاطمی ہو. اس کے بعد پھر امام نے کہا ابن حلیف علی شیئن امان کو ملے جس چیز پر تم ہو جس مذہب حق پر اس پر یہ سادات سلام نہیں وہ اتنی ابرو من ہو اور میں بھی ان سے بیداری اختیار کرتا ہوں برا اللہ ہو عز و جل خدا ان سے بیدار. تو نتیجہ یہ کہ سادات کی عزت مقام احترام اپنے مقام ہو لیکن عقیدے اور عمل میں اگر خرابی ہے تو پھر ان کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے ان کی عزت نہیں ہے. سید ہونے کے اعتبار سے ہے بے عمل ہونے کے اعتبار سے ان سے بیداری اختیار کرو ان سے پوری اختیار کرو. اب اس کے بعد فقط ایک آخری عقیدہ ہے کہ مجمل حدیثوں کے بارے میں متعارف حدیثوں کے بارے میں جو حدیثیں ٹکراتی ایک میں کچھ ہے ایک میں کچھ ٹکرا رہی ہیں اس کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہے کیونکہ اس کے بغیر امامت واضح نہیں ہوگی. ایک امام نے کچھ کہا دوسرے امام نے کچھ کہا اس کے بارے میں ایک اعتقاد ان شاء اللہ آئندہ آئے گا اور پھر امامت کی گفتگو ختم ہوگا فقط آخری موضوع یعنی قیامت کے تقائد بن گئے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. ماہ ستمبر کا پہلا جمعہ ہے اس میں پھر یہ کی جائے گی لیکن فقط آدھے گھنٹے دفاع ہوگا اس لیے کہ مسائل خدا ختم کرنا. ماہ جنوری میں پھر آخری گفتگو ہوگی اس کے بارے میں اور ماہ جنوری میں کے اختتام تک شاید کافی سارے مسائل ختم ہو کر دوبارہ تقریب سے گفتگو کا آغاز. اس کے ساتھ یہ آج کی گفتگو ختم ہوئی اگر کہ آج پہلی مرتبہ وقت اس سے 12 منٹ زیادہ ہماری گفتگو ہو گئی ہے لیکن یہ صرف اس اعتبار سے کہ 12 رات زحمت اٹھا کے آئے تھے نماز کا وقت بھی قریب ہے اور فوراً اس کے بعد 12:20 منٹ پر ایک اور مجلس ہے اس لیے ہمیں وہاں بھی جانا ہے ان شاء اللہ اطمینان کے ساتھ یہ نشست جو ہے آئندہ جمعے کو ہوگی جو اگر کہ ہوگی سفر 3 دن پہلے کا دے لیکن ان شاء اللہ باقاعدگی کے ساتھ وقت کے مطابق ہوگی. لیکن یہ بتا چکا ہوں کہ عقائد کی گفتگو آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے سے کم اخلاقیات اس کے بعد والے جمعے سے شروع ہوں. اجازت دیجیے اور آپ حضرات کے لیے بھی نماز کا وقت ہے ہم سب چلتے ہیں ان شاء اللہ.
ایک مکمل قصہ پایا جاتا ہے ایک مکمل جو کا ارادہ پایا جاتا ہے اور وہ اس کا ارادہ کے عالم اسلام کے دورے کے آگے بڑھ کر دیکھا کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ایک جامع رکھی ہوئی ایک مکمل نمونے کا